أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے کچھ حالات زندگی ان کی اپنی زبان مبارک سے جو انہوں نے بیان فرمائے وہ عرض کر رہا ہوں. آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے خاندان میں تعلیم و تربیت کا کوئی سلسلہ نہ تھا، سب کے سب جاہل مطلق تھے. میرا معاملہ اس طرح ہوا کہ میں سب سے پہلے پولیس میں بھرتی ہو گیا اور ضلع پولیس میں ایک سال کے قریب رہا. پھر میں وہاں سے بھاگ کر آ گیا تو انہوں نے میرے ورنٹ نکال دیے، لیکن میں خود جا کر حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے قید کر لیا اور محکمے سے فارغ کر دیا. پھر میں دوبارہ جیل پولیس میں بھرتی ہوا. وہاں پر میں منشی کا کام کرتا تھا، اس کے علاوہ میری اور کوئی ڈیوٹی نہ تھی. اس پولیس میں میں نے افسر بن جانا تھا، مگر وہاں مرزیوں اور شیعوں سے میری ٹکر آ گئی اور مجھے ان باتوں کا جواب نہ آتا تھا. جب ہم شیعہ کے پاس بیٹھتے تو یوں لگتا کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں، اور جب مرزیوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ بھی ٹھیک لگتے. جب بریلویوں کو دیکھتے تو وہ سچے نظر آتے، تو اس سے میں بڑا پریشان تھا. اسی دوران وہاں رمضان میں ہم نے تراویح کے لیے ایک مولوی صاحب بلائے. مولوی صاحب سے میں نے بہت سارے سوال مرزیوں اور شیعوں کے متعلق پوچھے، مگر وہ بیچارے میرے سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکے. آخر تنگ آ کر انہوں نے مجھے کہا کہ عزیزم، بات یہ ہے کہ اگر تمہیں معلومات کا اتنا شوق ہے تو تم علم دین حاصل کرو. تو اس چیز سے میرے دل میں دین کا علم حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی. تراویح کے لیے جو مولوی صاحب بلائے تھے وہ تلاگنگ میں ایک جگہ مصریال ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. میں نے ہی انہیں رمضان کے لیے بلایا تھا. اس وقت ہم کوہاٹ میں تھے. وہاں اس طرح ہوتا کہ آج اس مسجد میں ختم قرآن ہے تو کل دوسری میں اور پرسوں تیسری میں. تراویح کے بعد مولوی صاحب جس مسجد میں جاتے میں ساتھ چلا جاتا. مولوی صاحب رہتے بھی میرے ہی ساتھ تھے. میں دن کو ڈیوٹی کرتا اور رات کو فارغ ہو جاتا، میرا اور کوئی کام نہ ہوتا. زیادہ وقت میں ان کے ساتھ ہی رہتا. بس ان کی باتوں سے میرے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ دین سیکھنا چاہیے. مولوی صاحب نے ہی اس طرف رغبت دلائی. انہوں نے کہا کہ اگر تم نے مذہبی تحقیق کرنی ہے تو بغیر علم کے گمراہ ہو جاؤ گے. تمہیں ہر کوئی اپنی اپنی بات بتائے گا، اس لیے خود مذہب کی تعلیم حاصل کرو اور پھر تحقیق کرو. اس دوران میرے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ دین کے خلاف کوئی بات مجھ سے برداشت نہ ہوتی تھی. میرے ذمہ جیل کے خرچ کا حساب ہوتا تھا، جتنا آتا میں اتنا لکھ دیتا، مگر وہ لوگ بےمانی کرتے تھے. اس میں سے پانچ من چار من نکال کر الگ کر دیتے اور گورنمنٹ سے اس کے پیسے وصول کر کے پھر دوبارہ ٹوٹل میں شامل کر دیتے. یہ ان کی عام عادت تھی، مگر میں نے ٹھیک ٹھیک لکھنا شروع کر دیا. اس بات پر میری اور داروغہ کی آپس میں ٹکر آ گئی. میرے پاس تالے کی چابیاں پڑی ہوئی تھیں، میں نے وہ اٹھا کر اس کے سر پر مار دی. اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. پھر مجھ پر اس بات کا مقدمہ بن گیا، مگر سپرنٹنڈنٹ جیلر نے مجھے رعایت کر کے معاف کر دیا اور کچھ جرمانہ کیا، مگر پھر اس سلسلے میں انہوں نے مجھے برخاست کر دیا. خیر، اس محکمے سے میری جان چھوٹ گئی. میں واپس گھر آ گیا. یہاں 28 دن رہا اور پھر میں پڑھنے چلا گیا. ابتدائی دور میں فتح جنگ کے علاقے میں پڑھتا رہا. پھر بھیرے میں صرف و ناو اور فارسی کی تعلیم شروع کی تھی، مگر وہاں پر تعلیم ٹھیک نہ تھی. میری طبیعت ایسی تھی کہ اگر تعلیم ٹھیک نہ ہوتی تو میں اس جگہ ٹھہر نہیں سکتا تھا، اسی وجہ سے میں بھیرے زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکا، اس لیے میں بھیرے سے لنگر چلا گیا۔ وہاں پر فارسی پڑھی، یہاں جو استاد تھے وہ باہر رامپور کے علاقے سے آئے ہوئے تھے، ان سے پڑھا اور اس کے بعد 10 تک سرگودا آیا۔ کچھ عرصے بعد وہاں سے پھر گھر واپس آ گیا، یہاں سے ناو کی ترکیب پڑھنے کے لیے، جو ایک طریقہ ہوتا ہے جملے کی ترکیب کا اور اس کے معنی کا۔ میں یہ پڑھنے کے لیے اس علاقے میں کوٹ سکھان چلا آیا، وہاں ایک مدرسہ تھا، میں نے وہاں سے پڑھا، پھر وہاں سے ڈیرا چلا گیا، وہاں ایک مدرسے میں کچھ عرصہ پڑھا، پھر وہاں سے واپس پنڈی گھیب آ گیا اور یہاں چند دن رہا، مگر ان کے ساتھ بھی زیادہ عرصہ نہ چلا۔ پھر ان کو چھوڑ کر میں موڑا کور چشم چکوال آ گیا۔ یہاں پر میں نے مکمل 3 سال پڑھا، پھر یہاں سے ڈھلوال آیا، مگر یہاں جو استاد تھے وہ مجھ سے بھی کم درجے کے تھے، اس لیے میں یہاں بھی نہ رہ سکا۔ پھر یہاں سے میں دیوبند پڑھنے کے لیے گیا، مگر وہاں ان دنوں کچھ گڑبڑ تھی جس کی وجہ سے مدرسہ بند تھا، اس لیے میں دہلی چلا گیا، جہاں مفتی کفایت اللہ صاحب کے مدرسہ امینیہ میں پڑھنا شروع کیا، اور وہاں سے میں نے دورہ حدیث مکمل کیا۔ دورہ حدیث اس تعلیم کے آخر میں کرایا جاتا ہے۔ عام طور پر طالب علم کھیل کود میں لگے رہتے تھے، مگر میں یہ نہ کر سکتا تھا، میری توجہ صرف اور صرف تعلیم پہ ہوتی تھی، اسی وجہ سے میں نے کم عرصے میں اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ میں سوچتا تھا کہ ہم تو مدرسے میں پڑھنے آئے ہیں، اس لیے ساری توجہ پڑھائی کی طرف ہونی چاہیے، اگر اور باتیں کرنی ہیں تو پھر یہاں کیوں رہیں۔ تعلیم مکمل کر کے جب دہلی سے واپس آیا تو میرا 10 چک والے استادوں کے پاس آنا جانا شروع ہوا۔ یہ استاد بڑے فاضل آدمی تھے، ماہر علم تھے، مگر طبیعت کے بہت سادہ تھے۔ میرے تعلقات ان کے ساتھ بڑے گہرے ہو گئے، بلکہ کہہ لیں کہ گھریلو تعلقات ہو گئے۔ ایک روز میں ان کے گھر آیا ہوا تھا تو اس دوران ان کے بیل گم ہو گئے۔ عام طور پر چور بیل لے کر اسی لنگر والے راستے آگے جاتے تھے، اس لیے میں بھی تلاش کرتے کرتے لنگر تک گیا۔ وہاں پر میرے ساتھ پڑھنے والے ایک میرے استاد بھائی میاں شیر محمد صاحب رہتے تھے، ان کے دادا میاں غلام رسول صاحب تھے جو چنگڑا والے میں آرام فرما رہے ہیں، جہاں ہم لوگ اب جاتے ہیں، وہ قادریہ سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ چونکہ پیری مریدی والے تھے اور وہاں کے لوگوں میں ان کا بڑا احترام بھی تھا، اور چونکہ یہ میرے استاد بھائی بھی تھے، اس لیے ہم نے سوچا کہ چل کر ان کو کہتے ہیں۔ ہم ان کے پاس چلے گئے۔ رات کو وہاں پر ہم لوگ بیٹھے تھے تو بات چل نکلی سماع موتا پر، اور ہم تو اس چیز کے منکر تھے۔ اس وقت وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان میں میں ہی ذرا تگڑا تھا، اور میں شروع سے ہی مناظرے کی طرف رجحان رکھتا تھا اور مذہبی تعلیم کا بھی بہت شوق رکھتا تھا، کیونکہ ہر مولوی اس موضوع پر بات نہیں کر سکتا، اسی لیے مجھے وہاں پر بات کرنا پڑ گئی۔ جب سماع موتا کی بات شروع ہو گئی تو استاد مولانا عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ پاس ہی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بولے، تم لوگ کہتے ہو وہ باتیں نہیں سنتے، میرے ساتھ تو وہ باتیں کرتے بھی ہیں، اور اگر وہ سنتے نہیں تو باتوں کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ ہم نے ان سے مذاق کیا کہ واہ بابا واہ، کیا بات کرتے ہو، اگر ایسا ہے تو اچھا ہمیں بھی بات کرا دو. وہ بولے اچھا ضرور کرا دیں گے، مگر پہلے اس ملک کی زبان سیکھنی پڑے گی اور وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو اس ملک کی طرف لے جائے. اگر ارادہ رکھتے ہو تو کل میرے ساتھ چلنا. پھر اگلے روز مجھے ساتھ لے گئے. جب وہاں پہنچے تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا یہ آدمی ارادتاً آیا ہے یا امتحاناً آیا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ گیا تو میں امتحاناً تھا، گیا تو میں کھچ مارنے تھا، مگر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے پوچھنے کا ایسا اثر میرے دل پر ہوا کہ فوراً میری نیت بدل گئی اور میں نے عرض کیا کہ میں ارادتاً آیا ہوں. حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے مولانا عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ انہیں طریقہ ذکر بتائیں اور اپنے ساتھ تربیت میں لے لیں. پھر میں وہیں ٹھہر گیا اور استادوں نے مجھے لطائف کرائے اور پھر گھر آیا اور چند دن بعد دوبارہ لنگر آ گیا. جب میں دوبارہ گیا تو مجھے کہا کہ آپ یہیں ہمارے پاس رہیں، تو میں پورا سال وہاں رہا. سال کے بعد ایک مہینے کی چھٹی دی. میں رہتا شیر محمد صاحب کے پاس تھا، یہ میرا استاد بھائی تھا. اس نے مجھے ایک الگ مکان دیا ہوا تھا جہاں کھانا پینا، روٹی، چارپائی، بستر وغیرہ ہر چیز مہیا تھی. وہ سب مجھے مستند عالم سمجھتے تھے اور اسی طرح میری خدمت بھی کرتے تھے. میں 11 مہینے وہاں رہتا اور پھر 1 مہینہ اپنے گھر واپس آتا. اسی دوران ایک تحصیلدار لالیاں میں آ گیا. میں 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ اس کے پاس بھی رہا. پھر وہ تبدیل ہو کر چلا گیا. اب وہ فوت ہو چکا ہے. سال بھر کے بعد میں پھر لنگر میں شیر محمد کے پاس آ گیا اور میں مسلسل 3 سال وہاں رہا. صبح نماز پڑھ کر جاتا اور مزار پر معمول شروع کرتا. دوپہر تک وہاں رہتا. دوپہر کو واپس آ کے کھانا کھاتا اور پھر واپس چلا جاتا. اس دور میں یہاں پر درخت بہت تھے، ان کا سایہ تھا. میں کچھ دیر وہیں پر سو جاتا. جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا تو اٹھ کر نماز پڑھتا. اس وقت مزار پر دروازہ وغیرہ کچھ نہ تھا. ظہر پڑھ کر میں عصر تک لطائف کرتا. اس دوران میرے کپڑے پسینے سے تر ہو جاتے تھے. صبح سے دوپہر تک لطائف اور دیگر معمول کرتا. پھر کھانے اور تھوڑی دیر آرام کے بعد ظہر پڑھتا اور پھر عصر تک لطائف کرتا. پھر عصر کے بعد مغرب تک مراقبات کرتا. پھر مغرب وہیں پڑھ کر میں واپس آتا تھا اور آ کر عشاء اپنے ڈیرے پر پڑھتا. پھر سحری کو اٹھ کر اپنا معمول کرتا اور نماز فجر پڑھتا. مسجد میں جماعت میں ہی کراتا تھا اور جماعت کرانے کے بعد پھر مزار پر چلا جاتا. عام طور پر استاد مولانا عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ساتھ ہی چلے جاتے تھے. جب بھی میں کہتا میرے ساتھ چل پڑتے. یہ بات مجھے بعد میں پتا چلی کہ استادوں کو بھی اجازت نہ تھی کہ وہاں مزار پر مجھے توجہ دیں. جب مجھ میں طاقت روحانی پیدا ہوئی تب پتا چلا کہ مجھے روحانی توجہ किसी दूसरे आदमी ने दी ही नहीं। पहली तवज्जो सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने दी और फिर उनकी ही तरबियत में रहा। सालिकुल मज़ज़ूबी तक उस्ताद साथ साथ रहे। जब उससे आगे मेरे मनाजिल बाला शुरू हुए तो मैं बार बार हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से इनके बारे में भी अर्ज करता रहा। फिर 3 साल के बाद मुझे इजाजत हो गई कि चले जाओ। मुझे तवज्जो की इजाजत भी हो गई और साहिब मजाज भी मैं हो गया, लेकिन हजरत ने सिलसिला अपने हाथ में रखा। मैं आगे अपने शागिर्दों में से किसी को तवज्जो की इजाजत नहीं दे सकता था और किसी को साहिब मजाज भी ना बना सकता था। पहले यहाँ बैत कराता था, फिर वहां ले जाकर दोबारा करानी पड़ती थी। ये चीज इसी तरह 16 साल तक चलती रही। मैं अकेला ही जिक्र फिक्र करता रहा और साल में एक बार हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाता था। इस दौरान कोई आदमी मेरे पास नहीं आया। मैं साल में एक बार जाकर वहां एक महीना रहता था। आखिर मैंने कोई 2-3 आदमी तैयार किए और उनको वहां ले गया। वापस जब घर आया तो मुझे शदीद बुखार शुरू हो गया। 9 दिन तक इसी हाल में रहा। 9 दिन के बाद कुछ होश आया, बुखार टूट गया, लेकिन 3 दिन तक अफाका रहा और उसके बाद फिर बुखार शुरू हो गया। मेरा सारा बदन जल गया, मुंह और नाक से खून आना शुरू हो गया। इस तरह की तकलीफ की हालत में मेरे मनाजल शुरू हुए। जिस दिन ये हुआ तो उस रोज जिस दिन ये हुआ तो उस रोज इस तरह हुआ कि दरबारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। पीर साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हमारे शेख वहां मौजूद थे। उस रोज मेरी मनाजिल के मुतालिक फैसला हुआ कि आगे की मनाजिल की निशानदेही कौन करेगा। रूहानी फैज तो मुझे दुनिया में सिर्फ 2 ही हस्तियों से हासिल हुआ, एक मेरे शेख हजरत अल्लादीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दौरान दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीगर मशाइख की ड्यूटियां लगती रहीं ताकि ये हस्तियां मुझे आगे के मुकामात की निशानदेही करती रहें। ये मामला जिस रोज मशाइख ने दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया कि मेरी आगे की मनाजिल की रहनुमाई कैसे की जाए, उस वक्त तमाम औलिया इकराम की अरवाए मुबारका दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर थी। तो सबसे पहले दंदा वाले शाह साहब की दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ड्यूटी लगी कि वो आगे की मनाजिल की रहनुमाई फरमाएं। हजरत शाह साहब सिलसिला कब्रविया हमदानिया के शेख हैं। कब्रविया सिलसिला कब्रविया हमदानिया के शेख हैं जो ऊपर जाकर हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है और वो साहिब सिलसिला हैं। दरमियान में सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हजरत शाह साहब नस्बन भी और निस्बतन भी हमदानी हैं। तो शुरू में उन्होंने मेरी मनाजिल की निशानदेही फरमाई। उनकी मनाजिल चौथे अर्श तक थी। इसके बाद हजरत अब्दुल हादी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भेरा वाले, उनकी ड्यूटी लगी। ये मनसब के लिहाज से गौस हैं और बहुत पहले दौर के आदमी हैं। دندہ والے شاہ صاحب، یہ منصب کے لحاظ سے غوث ہیں اور بہت پہلے کے آدمی ہیں، یہ دوسری یا تیسری صدی ہجری کے آدمی ہیں، یہ بھیرا میں آرام فرما رہے ہیں اور ظاہری مزار کی نشاندہی نہیں ہے. ان کے حالات مجھے روحانی طور پر معلوم ہوئے، ورنہ پہلے ان سے کوئی واقف نہ تھا. انہیں کسی نے شہید کر کے ایک کنویں میں پھینک دیا تھا، اب بھی وہ اسی کنویں میں ایک تختہ پر بیٹھے نظر آتے ہیں. ان کے انوار سے وہ پانی چمکتا ہوا نظر آتا ہے. تو جہاں تک ان کی رسائی تھی وہ نشاندہی فرماتے رہے. اس کے بعد حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتان والے مجھے ان کے سپرد کیا گیا اور وہ اپنے مقام تک ساتھ لے کر گئے. اس کے بعد یہ ذمہ داری حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہوئی، جو بہت ہی بلند منازل والے شیخ ہیں، اور وہ اپنی آخری منازل تک لے گئے. جس مقام پر جا کر وہ رک گئے تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنی تربیت میں لے لیا اور آگے کے منازل طے کرائے. اس سارے سفر میں مجھے ان ہستیوں میں سے کسی نے توجہ نہیں دی، توجہ صرف میرے اپنے شیخ کی تھی، اور اس کے بعد براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ہاں، یہ ہستیاں صرف مقام بدلتی تھی. یہ بات مجھے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی کہ توجہ یا میری تھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. پھر ایک مقام آیا جس سے آگے براہ راست اللہ تعالی کی توجہ شروع ہوئی، اور اب بھی براہ راست اللہ کریم کی توجہ چل رہی ہے. ہمارا سلسلہ روحانی ہے، اور ان اکابرین ہستیوں سے تعلق بھی روح کے ذریعے ہوتا رہا. میں جب بھی جا کر چارپائی پر بیٹھتا تھا تو ان ہستیوں سے روح کے ذریعے رابطہ شروع ہو جاتا تھا. پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جا کر دائرہ رسالت میں رک گئے. اس سے آگے براہ راست رب العالمین نے میری رہنمائی فرمائی. ہاں، توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہے، اور اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے اللہ کا کرم ہو رہا ہے. برزخ میں اللہ تعالی نے مجھ سے بے شمار اولیاء اکرام کو فائدہ پہنچایا. عراق میں ایک غوث صاحب ہیں جن کے منازل بہت بلند ہیں، ان کی نشاندہی بھی دیر والے غوث صاحب نے فرمائی تھی اور بتایا کہ وہ مجھ سے بہت پہلے گزرے ہیں. عراق والے ان غوث صاحب کے مناظر حجابات الویت تک تھے. انہوں نے روحانی طور پر مجھ سے تمنا ظاہر کی کہ مجھے آگے چلائیں. پھر میں انہیں وہاں تک لے گیا جہاں تک ان کی طاقت تھی، جہاں تک ان کی روح پہنچ سکتی تھی، میں وہاں تک انہیں لے گیا. کل میں نے مولوی غلام مصطفیٰ کی ان سے کلام بھی کرائی ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا مجھ سے، یعنی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیا تعلق ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے شاگردوں کی فہرست میں داخل ہوں. ان سے بات چیت ہوتی ہے تو فرماتے ہیں، کاش کہ میں اس دور میں ہوتا. اس طرح کافی بزرگان دین جو برزخ میں ہیں ان کو مجھ سے فائدہ ہوا. ہندوستان میں جتنے بھی بزرگان ہیں ان میں سب سے بلند منازل والے کشمیر والے نذیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مجدد صاحب سے، غوث صاحب سے، داتا صاحب سے، और जितनी भी हस्तियां यहाँ हैं उन सब से बुलंद मनाजिल वाले हैं। ये उसी दायरे में फोत हुए जिसमें पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह फोत हुए, लेकिन पीर साहब की शख्सियत इस किस्म की है कि उसका मुकाबला और कोई नहीं कर सकता। बहसियत शख्सियत के वो सबसे बुलंद हैं। मनाजिल होना और चीज़ है, लेकिन शख्सियत उनकी बहुत बुलंद है। वफात के बाद वो मलाउल आला की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। इसके अलावा दीर वाले गौस साहब और लाहौर किले में जो शाह साहब हैं, उनसे भी रूहानी तौर पर मेरा राबता रहता है। जब मैंने इस सिलसिले की दावत शुरू की तो काजी साहब लेटी वाले सबसे पहले शामिल हुए, और एक आदमी तलागंग से था जो बाद में फोत हो गया था। इनके बाद अकरम साहब और खुदा बख्श आए। अकरम स्कूल टीचर था और इस दौरान मुअत्तल हो गया था। ये साल भर मेरे साथ चलता रहा। फिर एक जगह बल दुखारी, वहाँ पे जलसा था, अकरम भी मेरे साथ था। जलसे से फारग होकर असर के वक्त मैं भलवाल आ गया। वहाँ इसने मेरे साथ बात की कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तैयार होकर लाहौर जाने के लिए स्टेशन पर खड़ा हूँ, लेकिन एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, नहीं तुमने लाहौर नहीं जाना बल्कि उस गाड़ी पर चढ़ो जो चकड़ाला जा रही है। मैंने अकरम से कहा कि मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है, अगर तुम अल्लाह अल्लाह करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह अल्लाह सिखा दूंगा। वहां से हम चकवाल गए और फिर जलसे के लिए कश्मीर चले गए। ये मेरे साथ ही गया। वापसी पर चकवाल में इसे हल्के में लिया। एक और हकीम था और एक पटवारी भी था, वो भी हल्के में आए। फिर बाद में हाफिज अब्दुर्रज़ाक भी आ गए, फिर उनका लड़का भी हल्के में आया। फिर चकवाल में सिलसिला फैल गया और ज्यादा तादाद चकवाल के लोगों की शामिल हुई। ज्यादा जोर शोर यहाँ से उठा और जमात आगे बढ़ना शुरू हुई। इसके अलावा मैं मनाजरे वगैरह भी करता था, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले भी मैं मनाजरे करता था। एक दफ़ा कलाह एक जगह है जहाँ मनाजरा था, उस्ताद भी साथ थे और कई दूसरे मौलवी हजरात भी थे, उन्होंने मुझे आगे कर दिया। इसी तरह जमाना तालबे इल्मी में चुआ सैदन शाह के पास ढेरी सजदा वाली से लोग मेरे पास ढलवाल आ गए और कहने लगे कि शियों का एक आलम आया हुआ है और कहता है कि जो आदमी हाथ बांध कर नमाज पढ़ता है वो काफिर है। ये गर्मियों के दिन थे, रात 12 बजे ये आदमी मेरे पास पहुंचे और कहने लगे सुबह सवेरे हमने वहां पहुंचना है। खैर सुबह बाकी तालबे इल्म और वो मौलवी साहब और मैं वहां चले गए। लाल शाह साहब और कुछ और भी लोग वहां थे। मैंने आम से कपड़े पहने हुए थे और शक्ल से जायरन में आम जमींदार लगता था। खैर उस आदमी ने कोई 11 के करीब बातें बयान की। जब मनाजरे की शराइत तय होने लगी तो शाह साहब के हाथ कांपने लगे। मैंने उनसे कलम कागज अपने हाथ में ले लिया और इस तरह से सिर्फ अपना नाम लिख दिया। वो आदमी बोला कि दूसरा कौन होगा। मैंने कहा कोई नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। शाह साहब बोले कि ये हमारे वकील हैं। मैंने कहा मैं नहीं जानता कि ये शाह साहब कौन है, मैं तो अपने मजहब का वकील हूँ, तुम लोग मेरे साथ बात करो। तो उसने कहा तुम्हारा ईमान ला इला पर नहीं, मैं मंतकी हूँ। मैंने उसे पकड़ लिया यहीं इसी कलमे पर। मैंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ ला इला में इला से तुम्हारी क्या मराद है। تم معبود مطلق لیتے ہو یا معبود باحق لیتے ہو؟ اگر تم معبود مطلق لیتے ہو تو العیاذ باللہ یہ جو بتوں کی پوجا ہو رہی ہے تو کیا یہ خدا ہیں؟ اور اگر معبود باحق لیتے ہو تو پھر کیا خدا کوئی نہیں اور اللہ ہے؟ یہاں تم بتاؤ کہ استثناء کس کا ہے؟ دوسرا، جب استثناء کیا جاتا ہے تو استثناء باسمیہ ہوتا ہے. یہاں حضرت نے کچھ عربی کی عبارت پڑھی جو مجھے نہیں سمجھ آئی. اس طرح میں نے دو چار اور باتیں کی اور پھر اسے کھچ ماری. اصل بات یہ ہے کہ وہ آدمی مطلق جاہل تھا، اسے کچھ آتا جاتا نہ تھا، بس چند ایک باتیں وہ رٹ کے آ گیا تھا. پھر میں نے اس سے پوچھا، حضرت نے عربی میں سوال کیا، پھر فرمایا، میں نے اس سے کہا یہاں انفوسانہ میں نا سے کون مراد ہے؟ کیا یہاں انفوسانہ میں کوئی اور آدمی ہے؟ بس اس نے گھما پھرا کر کہا کہ اس سے مراد حضرت علی ہیں. پھر میں نے اسے قرآن سے بے شمار دلیلیں دی اور اسے کہا کہ تم بالکل مطلق جاہل آدمی ہو، تمہیں تو بھیڑ بکریاں بھی چرانی نہیں آتی، علم تو دور کی بات ہے. پھر میں نے شیعوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ حضرت علی نفس رسول ہیں، تو اگر وہ نفس رسول ہیں تو رسول ہوئے، تو اس کے بقول حضرت علی نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا. بس اس پر وہ سارے تیش میں آ گئے. میں نے کہا آپ کے اس مولوی نے یہ بات کہی ہے، اس طرح کہا کہ حضرت علی نفس رسول ہیں، اور اگر اس کی یہ بات مان لی جائے، اگر وہ رسول ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی بیٹی تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول کی بیٹی تھی، تو اس طرح حضرت علی نے کیا بیٹی سے نکاح کر لیا؟ بس اس آدمی کے پاس کوئی جواب نہ تھا. میں نے اور چند اس طرح کے سوال بھی اس سے پوچھے تو اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا. تین چار گھنٹے یہ بات چیت چلی، آخر سنیوں کے شاہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تم نرے جاہل ہو، تمہیں آتا جاتا کچھ نہیں، بس دائیں بائیں کی مارتے ہو. وہاں پر ایک اور سنی تھا، سید تھا، اس نے باہر سے آنے والے 12-15 سنیوں کو مسجد کی چھت پر چڑھا دیا اور وہاں کچھ پتھر جمع کر دیے. اس کے بعد وہ آدمی چپ ہوا اور مناظرہ ختم ہو گیا. اس طرح میرے مناظرے ان لوگوں کے ساتھ شروع سے چلتے رہے، بلکہ اب بھی چلتے ہیں. زیادہ تر میرے مناظرے ان کے مولوی اسماعیل سے ہوئے. یوسف حسین بھی صرف ایک بار چکڑالے آیا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا. یہ مناظرہ تحریف قرآن پر تھا. میں نے یہ ساری باتیں اپنی کتاب میں بھی لکھی ہیں اور ان کے موقف کو صحیح طرح سے رد کر دیا ہے. میں نے 20-25 سال مناظرے کیے اور میرا یہ اعلان تھا کہ میں بندوق اپنے کندھے پر رکھ کر چلاتا ہوں، کسی دوسرے کی مدد نہیں لینی، کسی کا کندھا استعمال نہیں کرنا. جس دن مجھے کسی کے کندھے کی ضرورت پڑی تو میں بندوق پھینک دوں گا. باقی میری اس جماعت میں سب سے زیادہ خدمات بیگ صاحب کی ہے. فوج جتنی بھی جماعت میں آئی، یہ بیگ صاحب کی محنت ہے، یہ بیگ صاحب کی خدمات ہیں. بیگ صاحب کی خدمات بہت بڑی ہیں، جماعت کو زیادہ فائدہ ان سے پہنچا. باقی شاہ صاحب اور اکرم صاحب کی بھی خدمات ہیں، اسی طرح سارے ساتھی لگے رہتے ہیں، کمی کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ معاملہ من جانب اللہ ہوتا ہے. بیگ صاحب کی خدمات بہت بڑی ہیں، تصوف کا بھی قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، صوفیہ کا بھی، جس طرح انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اعلی خاندانوں میں مبعوث ہوئے، اسی طرح تصوف کی باغ ڈور بھی اس شخص کے ہاتھ میں دی جاتی ہے جو عموماً خلفائے اربعہ کی اولاد سے ہوتا ہے یا ہاشمی خاندان سے ہوتا ہے۔ مولوی سلیمان کے معاملے میں میں دھوکہ کھا گیا، میں اسے عوام سمجھتا رہا مگر وہ اصل میں کمہار تھا۔ اسی طرح بشیر بھی گداگر جوگی قبیلے سے تھا تو ان کو یہ چیز مل نہیں سکتی تھی، ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ اس سلسلے تصوف کے سلاسل میں عموماً علوی خاندان کے لوگ زیادہ تعداد میں ہیں، زیادہ لوگ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، میں بھی انہی کی اولاد سے ہوں، پھر صدیقی یا فاروقی نسل سے بہت ہیں، زیادہ تعداد فاروقی خاندان سے ہے۔ مجدد صاحب فاروقی، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فاروقی، تو زیادہ تر صدیقی یا فاروقی ہیں، عثمانی بہت کم ہیں۔ مولوی سلیمان کو شیطان نے اچک لیا، اب وہ اپنے استاد کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جادوگر تھا، وہ بے ایمان تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، موت اس کی طبعی نہ تھی اور اب بھی عذاب میں ہے، اس کی موت انتقامی تھی۔ دیگر میرے خاندان والے سارے کے سارے جاہل ہیں، مجہول ہیں، یہ سب میرے مخالف ہیں، ان کو یہ دکھ ہے کہ یہ آدمی کیوں ہم سے الگ ہو گیا، ہم اکٹھے دوزخ میں جاتے۔ چکڑالے والوں کا بھی یہی حال ہے، شروع میں ایک دفعہ یہاں اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ زاکرین سے مسجد پر ہو گئی۔ اس دور میں توجہ بھی بہت تیز تھی، معمول کے دوران یہ لوگ دیواروں سے ٹکرے مارتے تھے، بعض اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے، مگر پھر کوئی چار یا پانچ رہ گئے۔ یہ غلام محمد جو ہے یہ قاتل تھا اور اس کا معاش کا ذریعہ چوری تھا، اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ میں نے اسے صرف ایک دن توجہ دی تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور 4 گھنٹے اسی حال میں پڑا رہا۔ اس کے بعد اس سے سارے برے کام چھوٹ گئے، چوری چھوڑ دی، نمازی ہو گیا، تہجد گزار ہو گیا اور ذکر فکر میں لگ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، ورنہ یہ چیز نہ رہ سکے گی۔ میں نے کہا کہ تم پہاڑ کی طرف ڈیرے پر چلے جاؤ، وہاں تمہارا کوئی رشتے دار ہے، وہاں چلے جاؤ۔ پھر یہ اس طرف چلا گیا، باقی کوئی اور آدمی مجھ سے فائدہ یہاں نہ اٹھا سکا۔ ان لوگوں کی مثال چچڑ کی طرح ہے، جو خون تو چوستا رہتا ہے مگر دودھ دوسرے لوگ پی جاتے ہیں، یہ یہاں کے لوگ بھی چچڑ ہیں۔ باقی میری زندگی میں بڑے بڑے مشکل حالات گزرے ہیں، خاص کر منازل طے کرنے کے دوران مجھ پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں۔ بعض منازل طے ہوتے وقت سخت امتحان سے گزرنا پڑا۔ میرا بیٹا عبدالرؤف بھی میرے لیے بہت بڑا امتحان بنا۔ سمجھ اس طرح آئی کہ یہ اسی طرح تباہ ہوگا، بلکہ یہ اسی طرح ہلاک ہو جائے گا۔ شاید میرا پوتا میرے قریب ہوا تو اسے کچھ فائدہ ملے، مگر عبدالرؤف بے دین اور بدکار آدمی ہے، یہ جنات کا کام کرتا ہے، یہ شیطان ہے، اس کا دین گیا، نمازیں گئیں، یہ سب کچھ گوا بیٹھا ہے۔ اگر یہ میری مخالفت نہ بھی کرتا تو بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ یہ بے دین ہے اور بے دین آدمی میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ इंसान से गलती हो जाती है, एक बार हुई, दो बार हुई, इंसान होने के नाते गलती हो जाती है, हम में से भी कोई नबी नहीं, साथियों से भी गलती हो जाती है, लेकिन फिर तौबा कर लेते हैं, रुजू कर लेते हैं, और मैं उनकी गलती को दरगुजर करता हूँ। इसके अलावा मेरे अगवा का काम जो हुआ वो इस तरह हुआ कि मैं कराची दौरे से वापस आया तो कर्नल साहब मुझे छोड़कर चले गए। अगले रोज सुबह अचानक ये वाकया पेश आ गया। अब्दुल रऊफ ने सारे बंदे पहले से इकट्ठे किए हुए थे। ये शरारत जो वकील सलीम अख्तर है उसने और अब्दुल रऊफ ने मिलकर की। इनके साथ जो जज है अमीर वो भी शामिल था। यहां से मेरा भाई और अब्दुल रऊफ का सुसर और इन उनके बेटे पोते वगैरह सब आ गए। उन्होंने मिलकर साजिश की, मुझे उस वक्त तक पता न था। मैं समझा कि ये सब मुझसे कोई मशवरा करना चाहते हैं इसलिए आए हैं, मगर इन्होंने कोई और प्रोग्राम बनाया था। ये मुझे जबरदस्ती यहां से भक्खर में एक जगह है टेलीग्राफ, वहां ले गए। अक्सर जिन लोगों को कत्ल करना हो उन्हें वहीं ले जाते हैं। वहां बहुत बड़ा जंगल है और आगे सरकारी रख है, मील हा मील तक कोई आबादी नहीं, वहां से लोगों की हड्डियां ही मिलती हैं। इन लोगों का भी यही इरादा था, मगर मेरी तबीयत पर अल्लाह के फजल से इसका कोई असर न पड़ा। हाँ, इनका इरादा ये था कि कोई टीका वगैरह लगाकर मुझे पागल बना दें या कत्ल कर दें और इस चीज का जिम्मेदार कर्नल मतलू पर को ठहराएं कि उसके साथ कहीं बाहर गए थे और गायब हो गए हैं। जब मैं वापस हुआ और थानेदार ने मुझसे बयान लिया तो मैंने इसी तरह तहरीर दे दी। मैंने सारे लोगों के नाम लिखवाए, अब्दुल रऊफ, शफी, रशीद, खालक, बहादुर, अब्दुल शकूर, याकूब, अब्दुल कादर और भी हैं, अब्दुल रहमान और माजिद है, सरदार है, ये सब मेरे दुश्मन हैं। मगर मंसूबा सारा वकील सलीम अख्तर मियांवाली वाले ने बनाया और जज अमीर ने, जिसकी बीवी से अब्दुल रऊफ मिला हुआ था, वो औरत इससे जिन्नों का इलाज वगैरह करवाती थी और इससे तावीज लेती थी। अगर वो जज इनसे मिला हुआ ना होता तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। सब शरारत उसने की, उसी ने डीसी को कहा और एसपी को कहा। अब जो जज जमात इस्लामी का है इसको भी उसने रुक्का भेजा है और फोन किया, मगर उसने इसकी ना सुनी। असल चीज ये है कि औलिया इकराम के अकारब हमेशा ही उनके मुखालिफ रहे हैं और इसकी वजह हसद होता है। जब बदर की लड़ाई हुई तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी को ख्वाब आई कि इस तरह के हालात होंगे। उन्होंने देखा कि मक्का में एक आदमी आता है जिसने जबले अबू कबीस के ऊपर से आवाज दी और वहां से एक पत्थर गिरा जो सारे मक्के से गुजर गया और फिर वो आकर बैतुल्ला की छत पर खड़ा हुआ। जब अबू जहल को पता चला तो उस वक्त वो तवाफ कर रहा था। उसने सबको आवाज दी कि जब तवाफ से फारग हो जाओ तो मेरे पास आना, मैंने तुम लोगों से बात करनी है। अबू जहल कद का छोटा था, ये जब आकर बैठा तो उन लोगों से इसने बात की कि तुम एक मर्द से, तुम में से एक मर्द नबी बना और तुम लोग उससे राजी ना हुए, तो अब औरत की बात पर तुम लोग यकीन कर रहे हो। रात को सारे बनु हाशिम इकट्ठे हो गए और उसे ख्वाब सुनाई کسی آدمی نے ابو جہل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا، بات تو یہ صحیح ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم مانتے ہیں، ہمیں دل سے یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن کیا کریں، خدا نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ میدان میں پہلے گھوڑا ہاشمی خاندان کا چھوڑتے ہیں، آب زمزم کا پانی ان کے ہاتھ میں ہے، حاجیوں کو ستو کھلانا بھی ان کے ہاتھ میں ہے، بیت اللہ کی چابیاں بھی ان کے ہاتھ میں ہیں، اب صرف نبوت رہ گئی تھی، وہ بھی خدا نے ان کو ہی دے دی، ہم کدھر جائیں؟ تو بات یہ ہے کہ رشتہ دار اقربا ہمیشہ اہل اللہ اور اولیاء اللہ کے مخالف ہوئے ہیں۔ مجھے بھی قریبی رشتہ داروں نے بہت ستایا، عبد الرؤف بہت جھوٹا انسان ہے، اس نے میرے خلاف ڈی آئی جی کو درخواست دی تو اس نے آگے سے مذاق اڑایا اور اسے واپس بھیج دیا۔ باقی دارالعرفان سے نہ اکرم کا واسطہ ہے نہ ہمارا، یہ جماعت کی چیز ہے۔ دارالعرفان سے نہ اکرم کا واسطہ ہے نہ ہمارا، یہ جماعت کی چیز ہے، یہ اہل اللہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ کل کو اکرم یا اس کے بچے کہیں کہ ہم اسے اکھیڑتے ہیں تو انہیں تو ان کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ کسی بھی فرد کا جماعت میں اس سے واسطہ قطن نہیں، یہ وقف ہے، یہ وقف ہے اہل اللہ کے لیے اور جماعت کے لیے۔ میرا کتب خانہ عبید اللہ کے پاس رہے گا، کیونکہ یہ مولوی ہے، میں اسے تعلیم بھی دیتا رہتا ہوں۔ اب بھی بے شمار لوگ جب فتوے لینے آتے ہیں تو وہ سمجھتا بھی ہے، مگر پھر بھی میرے پاس آ کر مجھ سے پوچھتا ہے اور میں اس پر لکھ دیتا ہوں۔ کتابیں اکٹھی کرنا مقصد نہیں، اصل بات دین کی خدمت کرنا ہے۔ میں نے اسے اس بارے میں بتا دیا ہے۔ باقی جماعت میں بہت سارے مولوی آئے ہیں مگر سارے برائے نام ہیں، اس علم کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ملا، اور اس باطنی چیز کو سنبھالنے والا بھی کوئی مولوی نہیں ملا، یہ صرف فتوے دینے والے ہیں، یہ عام پیروں والی گدی نہیں۔ یہ چیز تو اسے ملے گی جو اس کا مستحق ہوگا، جس میں اس چیز کو سنبھالنے کی اہلیت ہوگی۔ میں نے بڑی مدت لگائی اور جان فشانی کے ساتھ اللہ کے بندے تیار کیے ہیں، میں نے یہ کام دین کی خاطر کیا، انہیں دین کی خاطر تیار کیا، دنیا کی خاطر تیار نہیں کیا۔ اگر میری نیت میں خلوص نہ ہوتا تو یہ کبھی اکٹھے نہ ہوتے۔ میرا اللہ جانتا ہے میرے لیے دنیا کوئی چیز نہیں، میرے پاس 10 کروڑ ہوں، 10 ارب ہوں، میرے دل میں نہ ہوں گے، صرف ہاتھ میں ہوں گے، اور نہ ہی مجھے اس چیز سے کوئی پیار ہے سوائے ایک اللہ کی ذات کے، مجھے اسی سے محبت ہے، اور یہ کہ اس کے دین کا بول بالا ہو۔ میرے رشتہ دار بھائی شروع سے میرے مخالف رہے، جب میں پڑھنے باہر جاتا تو یہ پیچھے شرارتیں کرتے رہتے، اب تو میں ان سے بہت تنگ آ گیا ہوں۔ کچھ روز پہلے میں نے خیال کیا کہ ایک بار ان سب کو خوب مار پڑے، ان کی ہڈیاں توڑ دی جائیں، پھر شاید ان کو کوئی فرق پڑے۔ عبد الرؤف کا تو یہ علاج ہے کہ اس کے گھٹنے کی ہڈی توڑی جائے جو واپس جڑتی بھی نہیں۔ یہ سارے بے دین ہیں، یہ سارے جھوٹے ہیں۔ مجھ سے پہلے چکڑالہ میں مولوی نور خان ہوا ہے، یہ اچھا زمیندار تھا، اس کا بیٹا تھا مولوی ابراہیم، یہ بھی دیوبند سے فارغ التحصیل تھا، مگر یہ آدمی دین کے مسئلے نہیں بتا سکتا تھا اور نہ ہی اسے کچھ آتا تھا۔ یہ آدمی بہرحال دین کا درد رکھتا تھا، خود زمیندار تھا اس لیے لوگوں سے طمع نہیں رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ ابتدا میں قاری قمر الدین چکڑالہ میں آیا، اس کے بعد یہ خبیث عبداللہ چکڑالوی آیا، اس کا اصل نام غلام نبی تھا۔ یہ شیعہ طبقے میں سے تھا، اس نے یہاں آ کر شرارت کی۔ یہ بہت لانتی آدمی تھا، اس کو شروع میں قاری قمر الدین نے یہاں سے بھگایا۔ یہ بے ایمان چلا گیا، مگر ڈیرے والے نواب اس کے مذہب پر آ گئے، جس سے اس کے مذہب کو طاقت ملی۔ یہ آدمی حدیث کا منکر تھا، فقہ کا منکر، تفسیر کا منکر، نماز کا انکاری، روزے کا انکاری، اس نے اپنا ہی نیا مذہب نکالا۔ ہم ابھی چھوٹے تھے تو اس کی موت ہو گئی، یہ مشہور ہوا، مگر فرعون بھی تو بہت مشہور تھا، شیطان کا بھی تو بڑا نام تھا، اور ابو جیل بھی معروف ہے۔ ان برے لوگوں کا نام ہی باقی رہ جاتا ہے، مگر کس کام کا؟ آخر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ باقی میرے سارے اساتذہ مجھ سے بہت شفقت فرماتے تھے اور مجھے بہت قابل سمجھتے تھے۔ میں نے طب بھی پڑھی، بڑی بسط کے ساتھ پڑھی، مجھے سب نے طب کا کام کرنے سے منع کیا اور کہا کہ اگر آپ اس کام میں لگ گئے تو دین کا کام رہ جائے گا۔ طب کا کام کرنے والے اور بھی بہت لوگ ہیں، آپ صرف دین کا کام کریں۔ شروع میں 3 سال میں نے موڑا کوٹ چشم، یعنی انیاں دا موڑا، وہاں پڑھا۔ یہاں پر میں نے مولوی محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے پڑھا، 10 چک سرگودا میں مولوی محمد مخدوم صاحب سے پڑھا۔ مولوی محمد مخدوم، یہ مخدوم قوم سے تھے۔ دہلی میں مدرسہ امینیہ میں دورہ حدیث 1 سال میں مکمل کیا، وہاں مفتی کفایت اللہ صاحب سے پڑھا۔ وہاں پر بیضاوی بھی پڑھاتے تھے اور تحتاوی بھی پڑھاتے تھے اور ہدایہ بھی پڑھاتے تھے، مگر میں تو پہلے سے یہ کتابیں پڑھ کر گیا تھا، حتیٰ کہ میں بخاری اور ترمذی شریف بھی کچھ یہاں سے پڑھ کر گیا تھا تاکہ وہاں تکلیف نہ ہو۔ وہاں اچھے اچھے طالب علم تھے، استاد اکثر اعتراض کرنے والے طلباء کی پرواہ نہیں کرتے تھے، مگر جس وقت میں اعتراض کرتا تو استاد بڑے تحمل سے سنتے تھے اور بڑی تسلی سے جواب بھی دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پہلے سے مناظر رہا تھا اور شیعہ اور باطل مذاہب کے بارے میں علم تھا، اس لیے میں بڑا ٹھوس سوال کرتا تھا۔ بعض دفعہ استاد گھبرا جاتے اور کہتے کہ آپ قانون دان بن کر اعتراض کرتے ہیں، یہ قانون آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ چوکیرا والے شاہ صاحب سے میرا بڑا دوستانہ تعلق تھا، پیر احمد شاہ بخاری صاحب کے پاس مناظرہ سیکھنے جاتا رہا ہوں۔ شاہ صاحب سے میرے بڑے گہرے تعلقات تھے، وہ بہت دیندار آدمی تھے اور مولوی اور مائے ناز عالم تھے، مگر بہت سادہ طبیعت کے تھے، نیک، دیندار، صالح اور بے نفس انسان تھے۔ شاہ صاحب کا میرے ساتھ تعلق تھا یا میرا ان کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ ان کے رسالے الفاروق میں میں ان کا مددگار تھا اور معاون تھا۔ جب پاکستان بنا تو ساری جماعتوں والے میرے پاس آئے اور منہ مانگی تنخواہ کی پیشکش کی اور ساتھ چلنے کا کہا۔ یہ احراری آ گئے، جماعت اسلامی والے آئے، تنظیمی آئے۔ اس وقت پیسے کی بڑی قدر تھی، انہوں نے کہا کہ ہم منہ مانگی تنخواہ دیں گے، مفت مکان دیں گے، پانی، بجلی، لیٹرین وغیرہ یہ ساری سہولتیں دیں گے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اس وقت استاد زندہ تھے، میں ان کی خدمت میں گیا اور عرض کی کہ مجھے لوگ نہیں چھوڑتے اور اس طرح کی پیشکش کرتے ہیں۔ استاد چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، یہ جماعتیں نہیں ہیں، یہ تجارتی کمپنیاں ہیں، یہ دین فروش ہیں، مسجد ان کی منڈی ہے، منبر اور محراب ان کی دکانیں ہیں، یہ دین فروش لوگ ہیں، یہ لوگ اپنے مفاد کی خاطر دین کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ نے کسی جماعت میں داخل نہیں ہونا۔ پھر چپ ہو گئے اور فرمایا، کیا آپ کی اپنی جماعت نہیں ہے؟ یہ تو زندہ ہیں، بلکہ برزخ والے بھی سارے آپ کی جماعت ہیں۔ آپ اللہ پر بھروسہ کر کے تنے تنہا کام کریں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ استادوں کے اس فرمان سے ایسا تنفر ان لوگوں سے پیدا ہوا کہ کوئی آدمی ان جماعتوں کا نام لیتا تھا تو میں پرے ہٹ جاتا تھا۔ ہاں، کوشش سب کی رہی مجھے ساتھ شامل کرنے کی۔ پھر کسی بزرگ کا نام حضرت نے لیا جو مجھے نہیں سمجھ آیا، انہوں نے مجھے لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پیچھے جماعتیں لگی ہوئی ہیں، تم جس جماعت میں شامل ہوئے ہو میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ میں نے انہیں لکھا کہ دو آدمی ایک جماعت میں ایک جماعت ہوتے ہیں، میں اور تم ایک جماعت ہیں۔ پھر میں نے لکھا کہ یہ بتائیں کہ ہمیں جماعتوں کی کیا ضرورت ہے، یہ جماعتیں ہمارے سے امداد لیتی ہیں، اور جب کوئی مذہبی معاملہ پیش آ جائے تو یہ آ کر ہمارے پاؤں چومتی ہیں، ہمیں ان جماعتوں کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے لکھا کہ تمہیں تنخواہ مدرسے سے مل جاتی ہے، یہ غریب طبقے کا آدمی تھا، مسجد کا خطیب بھی تھا، وہاں سے اسے تنخواہ مل جاتی تھی، اور میں زمیندار آدمی تھا، زمینیں بھی تھیں اور اجر مال بھی رکھا ہوا تھا، اس لیے مجھے کسی کی تنخواہ کی ضرورت نہ تھی۔ دیگر یہ کہ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ 10ویں صدی میں ہندوستان تشریف لائے۔ ہمارے اور ان کے شیخ کا تعلق خراسان کے علاقے سے تھا، ان کا ہاشمی خاندان سے تعلق تھا اور مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا خاندان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاور تھا۔ انہوں نے اپنے شیخ ابو ایوب محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ سے سلوک طے کیا تھا، سالک المجذوبی تک سلوک طے کیا، پھر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہندوستان آنے کا کہا گیا تو ہندوستان آ گئے۔ پہلے دہلی گئے، پھر وہاں سے پھرتے پھرتے لاہور سے ہو کر اس علاقے میں آ گئے جہاں اب آرام فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، جب میں یہاں پہنچا تو یہ جگہ گنجان جنگل تھا، میرا دل یہاں لگ گیا، بس میں یہاں ٹھہر گیا اور زندگی کے باقی دن میں نے کسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت، آپ نے اسلام کا دارالخلافہ چھوڑ کر یہاں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ تو فرمانے لگے، پہلے تو مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے آپ کی تربیت کے لیے یہاں بھیجا۔ مخدوم عبد الغنی صاحب کی ایک کوٹھی تھی جس میں یہ رہتے تھے، جہاں اب حضرت صاحب کا مزار ہے، اس کے پاس ہی مخدوم عبد الغنی صاحب کا ایک کنواں تھا، اس کنویں پر کچھ کام کرتے تھے، ان کے لیے کھانا مخدوم عبد الغنی صاحب صبح و شام بھیجتے تھے۔ और कपड़ा भी जरूरत के तहत वही बेचते थे। जरूरियात की हर चीज ये लोग देते थे ताकि वो यहाँ ठहरे रहें, यहाँ से कहीं ना जाएं। फिर यहाँ पर ही उनका वक्त पूरा हुआ, फौत हुए तो यहीं पर दफन कर दिए गए। 400 साल इसी तरह गुजर गए। फिर उस्ताद हजरत मौलाना अब्दुर्रहीम रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए। मौलाना अब्दुर्रहीम रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू में अपने वालिद साहब से सलूक सीखना शुरू किया, लेकिन उन्होंने हटा दिया कि शेख को जो मर्ज होती है वो मरीद को भी हो जाती है, क्योंकि उनके वालिद साहब को ज़ियाबेतस का मर्ज था, इसलिए उनको ख्याल हुआ कि बेटे को भी ये मर्ज लग जाएगा। इसलिए उन्होंने एक थानेदार के पास भेज दिया और बताया कि वो खुफिया आदमी है, किसी को नहीं बताता, क्योंकि वो अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहता। उन्होंने शुरू में इनको एक लतीफा कराया। साल बाद जब गए तो उन्होंने फरमाया कि ये ठीक नहीं है। एक साल और लगाया और इस तरह 14 साल लगाए और 7 लताइफ किए। इस दौरान ये पटवार के महकमे में भर्ती हो गए। कुछ अरसे बाद पोस्टिंग यहाँ लंगर मखदूम के इलाके में हो गई। इनकी ईमानदारी से लोग बहुत खुश हुए, खासकर ये मखदूम उनसे बहुत खुश थे। यहाँ से एक रोज ये अपनी गिरदावरी के लिए बाहर गए तो इस कब्र की जगह पर नजर पड़ी, ये जगह अच्छी लगी तो यहाँ आकर बैठना शुरू कर दिया। अपना काम वहीं बैठकर करते थे और सुबह का मामूल भी यहीं करते, कुरान भी यहाँ पढ़ते। मुराकबात सलासा इन्हें हासिल थे और कुछ कुछ इंकशाफात भी थे, इसलिए कुछ समझ थी कि यहाँ यकीनन कोई बुजुर्ग हस्ती है। इस तरह 2-3 साल का अरसा गुजर गया तो एक रोज मजार शरीफ से आवाज आई कि अच्छा आज बुध है, तुम जाओ, परसों जुम्मा के रोज आना और साथ कलम दवात लेकर आना, मैं आपको अपने हालात बताऊंगा। उस्ताद फरमाते हैं कि मुझसे ये 2 दिन गुजारना मुश्किल हो गए। मैं कहूं आखिर कब ये दिन गुजरेंगे। बताए हुए वक्त पर मैं हाजिर हुआ तो हजरत ने सारी हिस्ट्री मुझे बताई और फरमाया कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी आदमी को ये चीज नहीं बताई, अब तुम आज से मेरे मुजावर हो, अंत मुजावरी, तुम मेरे मुजावर हो, तुम यहां रहो, तुम जिसको भी पेश करोगे मैं फैज देने के लिए तैयार हूँ। मुझसे पहले भी लोग उस्तादों के पास यानी मौलाना अब्दुर्रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते रहते थे, मगर अक्सर छोड़ छाड़ जाते, क्योंकि उनमें कोई भी मौलवी तो था ना। ये हमारा साथी मोहम्मद अकबर स्टार्ट चेक वाला, ये मुझसे पहले जाता रहा है। फिर जब मेरी मुलाकात उस्तादों से हुई तो कम अज कम 10-12 साल तक मैं उनके साथ रहा। फिर पाकिस्तान बनने के बाद उनकी वफात हुई। तकसीम हिंद के बाद मैं एक रोज उस्तादों को लेकर हजरत साहब के मजार पर गया, मगर उस वक्त कमजोरी की वजह से ये बड़ी मुश्किल से गए थे। उस्तादों को मुजावरत की इजाजत और वलायत हजरत सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह ने दे रखी थी, मगर उस्तादों की तबीयत बहुत सादा थी। अक्सर बातें उनके मुंह से बातों ही बातों में निकल जाती थीं। जब पहले रोज मैं उनके साथ मजार शरीफ पर गया था तो वहां फनाफिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मराकबे के दौरान इनकी आपस में बातचीत हुई तो उस्तादों के मुंह से ये बात निकल गई کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے. لنگر مخدوم میں مخدوم برہان الدین رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے آدمی آئے تھے. یہ حضرت غوث باؤل حق بہاءالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. یہ سہروردی سلسلے سے تھے. اس کے علاوہ خواجہ قطب صاحب دہلی سے تشریف لائے تھے. میں نے شرم کے مارے آج تک ان سے نام پوچھا ہی نہیں. ان کا نام محمد شاہ صاحب دولہ تھا, شاہ صاحب دولہ تھا. اس علاقے میں سب سے بڑی ہستی یہی ہے. مخدوم برہان الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے مخدوم غلام رسول صاحب تھے, جو میاں شیر محمد صاحب کے دادا تھے. یہ قادری سلسلے سے تھے. میں نے مراقبہ موتو ان سے سیکھا, کیونکہ جب بھی ہم وہاں جاتے تھے تو وہ قبر میں نہ ہوتے تھے, بلکہ وہ اوپر مقام علیین پہ رہتے تھے. ایک روز مجھے فرمانے لگے کہ آپ آ کر مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ملاقات کی غرض سے آتا ہوں, ورنہ تنگ کرنا ہرگز مقصد نہیں. فرمانے لگے میں مقام علیین میں ہوتا ہوں اور آپ کی وہاں رسائی نہیں, تو ہماری ملاقات کس طرح ہو؟ چلو آپ کو میں مراقبہ موتو کرا دیتا ہوں, پھر ہماری ملاقات ہو جایا کرے گی. پھر انہوں نے مجھے مراقبہ موتو کرایا. یہ حقیقتاً سلوک کی منازل میں سے نہیں ہے, بلکہ مراقبہ موتو صرف ایک سیر ہے جس سے اصلاح نفس ہوتی ہے. اس سے آنے والے واقعات کا پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت اس طرح کے واقعات پیش آنے والے ہیں, اس کو دیکھ لو. اگلے روز بھی میں نے ساتھیوں کو یہ مراقبہ کرایا ہے اور بیت العزہ, بیت المعمور, سدرۃ المنتہا, لوح محفوظ, پھر وہ جگہ دکھائی جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے کلام ہوئی, پھر کرسی دکھائی. یہ تمام مقامات ہیں مگر منازل سلوک میں داخل نہیں ہیں. ہاں یہ بہت مقدس مقامات ہیں, مگر سلوک یہی چیز ہے جو ہمیں متقدمین سے ملی ہے, جو تواتر کے ساتھ شروع سے آ رہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سیاح